الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. آپ سے جن حضرات نے آج ہی کے اخبارات نوائے وقت و جنگ میں میری آج کی گفتگو کا اعلان پڑھا ہے ان کے علم میں ہے کہ مجھے آج آخری صلیبی جنگ کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے. پہلی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آخری صلیبی جنگ کی اصطلاح میری نہیں ہے, یہ عیسائیوں کے ایک طبقے کی ہے. یہ جو حضرات بھی دیکھ سکتے ہو یہ رسالہ ہے ایک ٹرمپٹ, اور یہ ہے پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کا رسالہ جو امریکہ سے نکلتا ہے فلاڈلفیا سے, خاص طور پر ان میں جو بیپٹسٹ عیسائی ہیں اور ان میں بھی اخص الخواص جو ایونجلسٹ ہے یہ ان کا فرق ہے. اور انہوں نے دی لاسٹ کروسیڈ کے عنوان سے یہ مقالہ لکھا ہے, اور اس پر جو کچھ الفاظ درج ہیں نیچے وہ کیا ہے, موسٹ پیپل تھنک دی کروسیڈز آر اے تھنگ آف دی پاسٹ اوور فار ایور بٹ دے آر رانگ, پریپریشنز آر بینگ میڈ فار اے فائنل کروسیڈ اینڈ اٹ ول بی دی بلڈیسٹ آف آل. ترجمہ کیا ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کروسیڈز جو ہے صلیبی جنگیں بازی کی بات ہے, ختم ہو چکی اب ان کے دوبارہ ہونے کا کوئی سوال نہیں, لیکن ان کی رائے صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ ایک آخری کروسیڈ جو ہے وہ منعقد کیا جائے, آخری صلیبی جنگ ہو, اور یہ پچھلی صلیبی جنگوں سب سے بڑھ کر خونی ہوگی اور انسانی جانوں کا اختلاف ہوگا. تو یہ میری اصطلاح نہیں ہے, یہ عیسائیوں کے ایک طبقے کی اصطلاح ہے دی لاسٹ کروسیڈ. بہرحال یہ جو جنگیں ہیں 1097 سے لے کر 1291 تک 194 برس تک سلسلہ جاری رہا, یہ کوئی ایک جنگ نہیں تھی, اس میں بیٹلز تو بے شمار لڑی گئی بے شمار, لیکن بڑی جنگیں جو ہیں وہ بھی 6 یا 9 یا بعض حضرات نے 13 تک کی تعداد دی ہے, تو بڑی جنگیں جو ہوئی ہیں, لیکن یہ پورا عرصہ جو ہے مسلسل ایک وار جاری رہی ہے, مسلسل ایک جنگ جاری رہی ہے. وار اور بیٹل کا آپ کو فرق ہے, بیٹل تو کسی جنگ کے اندر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں جو ہوتی رہتی ہیں, کسی ایک خاص مقام پر مقابلہ ہو گیا پھر کسی اور خاص مقام پر مقابلہ ہو گیا, تو جنگ تو ہے مسلسل, لیکن بیٹلز جو ہیں وہ انٹرپٹڈ ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. تو اس میں جو ہے 200 برس تک 194 برس تک بیٹلز جاری رہی, لیکن بڑی جنگیں ان میں 6 یا 9 یا 13 تھی. اچھا, اس کا اصل میں آغاز کیسے ہوا؟ جو دوسرا ملینیم شروع ہوا ہے عیسائیت کی یہود کا, وہ 1000 سال کے انداز میں بات کرتے ہیں, اور یہ آسمانی کتابوں کے مطابق ہے, کیونکہ قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے کہ اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہے, وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ, تمہارے حساب سے جو 1000 برس بنتے ہیں وہ اللہ کا ایک دن ہے. تو ملینیم 1000 سال, دوسرا ملینیم, تیسرا ملینیم, اب تیسرا ملینیم شروع ہوا ہے سن 2000 سے لے کر, اس سے پہلے جو ہے سن 30 یا 33 سے لے کر اور سن 1000 عیسوی تک یہ پہلا ملینیم تھا, پھر 1001 سے لے کر اور 1999 تک یہ دوسرا ملینیم تھا جو ابھی حال ہی میں ختم ہوا ہے. تیسرا ملینیم شروع ہوا ہے 2001 سے جو جاری ہے اس وقت. تو پہلا جو ملینیم ہے اس کے خاتمے پر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا, اور وہ کیا تھا؟ اس سے پہلے 100 برس سے عیسائی دنیا دو حصوں میں منقسم تھی مذہبی اعتبار سے، ایک اٹلی اور اٹلی کا شمال اور مغربی علاقہ، اٹلی ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، ہسپانیہ ہے، انگلستان ہے، یہ عیسائیت جو ہے یہ مغربی عیسائیت کہلاتی تھی، اور ان کا سربراہ پوپ تھا، اور وہ کہاں ہوتا تھا؟ روم میں، رومۃ الکبریٰ۔ تو یہ ایک عیسائیت تھی مغربی، اور ایک مشرقی عیسائیت تھی جو ساؤتھ ایسٹ یورپ اور ایسٹ یورپ میں جو عیسائی ممالک ہیں ان پر مشتمل تھی، اور اس کا مرکز تھا استنبول یا کانسٹنٹائن، کانسٹنٹینوپل، قسطنطنیہ جو ہے وہ اس کا مرکز تھا۔ تو یہ دونوں علیحدہ تھی، ایسٹرن آرتھوڈاکس بھی کہتے ہیں اس کو، گریک آرتھوڈاکس بھی کہتے ہیں، روس کے اندر یہی تھی۔ لیکن یہ کہ پہلا ملینیم جب ختم ہوا اور دوسرے ملینیم کا آغاز ہوا تو یہ دونوں مل کر ایک ہو گئے، پوری عالم عیسائیت متحد ہو گئی۔ اور اس پہ پھر موقع جو پیش آیا وہ کیا تھا کہ سن 1095 یعنی سیکنڈ ملینیم کو شروع ہوئے 95 برس گزرے تھے، یہ جو پوپ اس وقت کا تھا اربن ثانی، اب وہ پورے عیسائی ورلڈ جو ہے اس کا بلا شراکت غیر وہ واحد جو ہے رہنما تھا، مشرقی اور مغربی عیسائیت ایک ہو چکے تھے۔ اس نے ایک تقریر کی ہے، فرانس کا ایک شہر ہے کلیرمونٹ، شمال جو جنوب مشرق کی طرف ہے یہ فرانس میں، وہاں اس نے ایک بڑی زبردست تقریر کی۔ اس نے کہا کہ ہمیں چاہیے، ہمارا یہ دینی فریضہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جہاد کریں اور ان سے اپنے جو مقدس مقامات ہیں چھین لیں۔ یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، شام کا علاقہ ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ٹو اسمال اے جیوگرافی اینڈ ٹو بگ ہسٹری، یہ پورا علاقہ جو فلسطین کا ہے جتنا ہے جتنا کہ ہماری ریاست بہاول پور ہوتی تھی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن اس میں مقدس مقامات ہیں یہودیوں کے بھی، مقدس مقامات ہیں عیسائیوں کے بھی، اور مقدس مقامات ہیں مسلمانوں کے بھی۔ تو گویا کہ یہ تینوں ابراہیمی مذاہب کے اندر محترم ہے، مقدس علاقہ ہے، اور اسی لیے تصادم بڑا شدید ہے اس علاقے کے اوپر کے جو ہوتا رہا ہے اور اب ہونے والا ہے دوبارہ۔ تو یہ جو زہر میں بھری ہوئی تقریر کی پوپ اربن ثانی نے، اربن ثانی سیکنڈ، اربن دی سیکنڈ، کلیرمونٹ میں 26 نومبر 1095 کو، اس سے پورے یورپ میں ایک آگ لگ گئی اور زبردست فوجیں تیار ہوئی پورے یورپ سے، جس میں لیڈنگ رول جو ہے وہ فرانس اور جرمنی کا تھا، اور فرانس ہی کے ایک مقام پر وہ تقریر کی گئی تھی، باقی اس میں اور بھی پورے یورپ کی قوتیں شامل تھیں۔ تو انہوں نے مسلمانوں پر حملے شروع کیے بہت زبردست قسم کے، تو وہاں سے وہ صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ کوئی ایک جنگ نہیں ہے، اس میں سینکڑوں بیٹلز ہوئی اور بڑی بڑی جنگیں بھی 9 یا 13 ہوئی۔ اس میں 3 ادوار میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور ہے 1097 سے لے کر اور 1144 تک۔ اس میں جو جوش و خروش تھا صلیبیوں کا وہ قابل دید تھا، بہت جوش، کیونکہ بتا دیا گیا تھا سیدھے جنت میں جاؤ گے، اگر تمہاری جان چلی گئی تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آج جس طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے جہاد پر، اس سے کہیں زیادہ قابل مذمت جہاد کا وہ نعرہ تھا جو 1095 میں پوپ اربن ثانی نے لگایا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں ٹڈی دل فوجیں جو ہیں وہ ایشیا کی طرف روانہ ہو گئی، اور راستے میں جو بستیاں آئیں وہ لوٹ لیں۔ پہلی صلیبی جنگ کا یہ خاص طور پر سمجھ لیجئے کہ ہدف اصل تو مسلمان تھے، مسلمان بھی پوری امت نہیں تھے، بلکہ یہ کہ شام اور فلسطین کا وہ علاقہ جس میں کہ مقدس مقامات تھے، انہیں ہم نے بازیافت کرانا ہے، واگزار کرانا ہے مسلمانوں سے۔ لیکن ساتھ ہی عیسائیوں کا جو غصہ اور غم یہودیوں کے خلاف تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جسے وہ عیسائی جو ہے خدا کا بیٹا کہتے ہیں، الوہیت میں شریک مانتے ہیں، خداوند یسوع مسیح، یہ یہودی جو ہے انہیں کہتے تھے کہ یہ ولد الزنا ہے، جادوگر ہے، شعبدہ باز ہے، تو اس میں دشمنی کتنی ہو سکتی تھی اس کا اندازہ کر دیجیے۔ اگر حضور کے بارے میں کوئی شخص ایسی بات کہے تو ہمارا خون کھولے گا کہ نہیں؟ حالانکہ ہم حضور کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اللہ کا رسول مانتے ہیں، بڑی جلیل القدر شخصیت ہے، اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آخر المرسلین ہیں، لیکن خدا تو نہیں ہے، اور وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، اور ان کے بارے میں یہودی جب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ باسٹرڈ ہیں اور جادوگر ہیں، شعبدہ باز ہیں، ان کے جتنے معجزات تھے انہیں کہا گیا یہ شعبدے ہیں، جادو ہیں، یہ شیطانوں کا سردار بارس بول جو ہے اس کی مدد سے یہ سارے یہ شعبدے دکھاتے ہیں جنہیں یہ معجزوں کا نام دے رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو پہلا دور تھا صلیبی جنگوں کا، میں بتا چکا ہوں 1097 سے لے کر اور 1144 تک، اس میں یہ جو جوش و خروش تھا وہ بھی انتہائی تھا، اور اس میں مسلمان بھی پسے، شدید نقصان ہوا، اور ساتھ ہی یہودی بھی مارے گئے، بہت سے یہودیوں کو انہوں نے مارا۔ یورپ میں سے جہاں جہاں سے فوجیں چلی آ رہی ہیں، یہودی بستی کو راستے میں آ گئی تو اسے لوٹ لیا، برباد کر دیا، قتل غارت کی۔ تو اس ضروری جنگ کے اندر یوں سمجھیے کہ محاذ کیا تھا، ایک طرف عیسائی، دوسری طرف مسلمان اور یہودی، یہ گویا کہ پرسیکیوٹڈ ہونے کے اعتبار سے بریکٹڈ تھے، کہ عیسائیوں کا غصہ مسلمانوں پر بھی تھا کہ وہ ہمارے مقدس مقامات پر قبضہ جمائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہودیوں پر بھی تھا کہ جو ہمارے خداوند کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں۔ یہ جنگیں جو ہیں اس میں انہیں بہت فتوحات حاصل ہوئی۔ مسلمان یوں کہیے کہ آج کے اسلام میں ہم کہیں گے دیور ٹیکن، وہ تو بالکل یوں کہ انویرس، کوئی انہیں خطرہ نہیں تھا، کوئی اندیشہ نہیں تھا، کوئی گمان نہیں تھا، اچانک ایک طوفان، اور طوفان بھی اتنا عظیم، لاکھوں کی تعداد میں تدیدن وہ فوجیں چلی آ رہی، پورا یورپ معلوم ہوتا تھا کہ چل پڑا ہے۔ اس میں یقیناً بہت سی فتوحات حاصل ہوئی، اور یہ میڈیٹرین کا جو ساحل ہے، ساحل اس پر جو جنوبی ساحل لگتا ہے وہ ہے ترکی کا، ترکی کے جنوب کا یہ علاقہ جو ہے وہ ساحل ہے میڈیٹرین کا شمالی، پھر مغربی میں، مشرقی میں کہیے یہ شام ہے، فلسطین ہے، اور جنوب میں مصر ہے، یہ سارے علاقے جو ہیں یہ بنتے ہیں اس میڈیٹرین جو ہے اس کے ساحل کے علاقے۔ ان میں چار انڈیپینڈنٹ عیسائی ریاستیں قائم ہو گئی۔ مسلمانوں کا یہ معلوم کر لیجئے کہ مسلمان جو ہیں اس وقت سلطنت عباسیہ کے دور میں تھے، لیکن بنو عباس کمزور ہو چکے تھے، جیسے کہنے کو تو ہندوستان میں جو دور حکومت ہے مغلوں کا وہ 1526 سے لے کر 1857 تک ہے، یعنی 325 برس، لیکن سب کو معلوم ہے کہ ان میں 150 برس تھے کہ جو ان کا واقعی حکومت تھی، بابر سے لے کر اور اورنگزیب تک۔ اورنگزیب کے بعد وہ کنٹرول نہیں رہا، کوئی ان کا جو ہے پورے علاقوں کے اوپر ان کا سکہ رواں نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی جو ہے حکومتیں بن گئی تھی، راجہ تھے، نواب تھے۔ اسی طرح کا معاملہ ہو گیا تھا حضرت بنو عباس کا، کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے حکمران تھے، کہیں سلجوقی بیٹھے ہیں، کہیں بربر بیٹھے ہیں، کہیں کوئی اور بیٹھے ہیں، ان کی حکومتیں اپنی ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں۔ ہاں صرف سمبل یہ تھا کہ خلیفہ جو عباسی ہے اس سے وہ سند لے لیتے تھے، کہیں آپ نے فتح کر کے ایک مسلمان ریاست کو فتح کر کے وہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی، ساتھ ہی خط لکھ دیا اور یہ کہ آشیرواد حاصل کر لی خلیفہ وقت کی، اور وہاں سے کوئی علامتی طور پر کوئی عصا بھیج دیا گیا، کوئی آبا بھیج دی گئی، یہ گویا کہ علامت ہے کہ خلیفہ بنی عباس کا جو ہے اس نے تسلیم کر لیا ہے اس حکومت کو۔ تو اس میں سلجوقی تھے، ممالک تھے، مملوک، ان کی حکومتیں اس وقت قائم تھیں اس علاقے کے اندر، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا دے ور ٹیکن انویئرس، اچانک ایک افتاد پڑی ہے تو مسلمان اس کا دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ تقریباً سارا ساحلی علاقہ جو میں نے گنوایا ہے، جنوبی ساحل ترکی کا، مغربی ساحل شام اور فلسطین کا، اور شمالی ساحل جو ہے وہ ایجپٹ کا، یہ سارا کا سارا جو ہے تقریباً یہ لوٹ مار، قتل و غارت میں انتہا ہوئی، اور یہاں پر چار انڈیپینڈنٹ عیسائی ریاستیں قائم ہوئی۔ دوسرا دور چلتا ہے 1144 سے اور 1196 تک، یوں سمجھیے کہ یہ 51 برس کا دور ہے، 52 برس کہہ لیجیے۔ اس دور میں مسلمانوں کے اندر کچھ ہمت پیدا ہوئی، وہ کھڑے ہوئے۔ اسی دور میں جو بہت بڑے مجاہد اور بہت بڑے غازی سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑے ہوئے، مقابلے میں آئے، اور یروشلم جو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا 1097 میں، 1097 میں شروع ہوا کروسیڈز کا معاملہ، اور 2 سال کے اندر اندر 1099 کے اندر انہوں نے یروشلم پر اپنی حکومت قائم کر دی، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ 88 برس تک یہ حکومت قائم رہی ہے. 1187 میں پھر صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ شکست دے کر صلیبیوں کو اور انہیں یہاں سے جو ہے نکالا اور وہاں پر دوبارہ جو اسلامی حکومت قائم ہوئی. تو اس دور میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو کچھ ہمت ہوئی اور انہوں نے اپنے کچھ علاقے بازیافت کرائے اور صلیبیوں کو شکست دے دی. پھر تیسرا دور شروع ہوا ہے اور وہ ہے 1191 سے لے کر 1291 تک تقریباً. اس میں یہ ہے کہ پے در پے بہت کوششیں ہوئیں یورپ کی قوتوں کی طرف. کبھی جرمنی والے چلے آ رہے ہیں, کبھی فرانسیسی چلے آ رہے ہیں, اور ایک موقع پر ریچرڈ دی لائن ہارٹڈ جو انگلستان کا بادشاہ تھا, اب کہاں انگلستان اندازہ کیجیے, پورے یورپ کو کراس کر کے فوج آ رہی ہے. اور اس زمانے میں کوئی ذرائع رسل و رسائل تو اچھے نہیں تھے, اکثر جو ہے انفینٹری وہ تو پیدل ہی چلتی تھی, کچھ لوگ جو ہے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے. تو انہوں نے جو ہے اتنے فاصلے پر آ کے جنگیں لڑی ہیں. تو ریچرڈ دی لائن ہارٹ شیر دل وہ بھی آیا, لیکن اسے شکست فاش ہوئی حضرت صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھ سے, اور پھر وہ صلح کر کے چلا گیا. تو یہ سارا عرصہ جو ہے جنگیں تو ہوئی, خون گرتا رہا, قریزی ہوئی اور سب کچھ ہوتا رہا, لیکن بالآخر مسلمانوں نے سارے علاقے اپنے بعد یافت حاصل کر لیے, دوبارہ حاصل کر لیے, اور صلیبی جنگوں کا سلسلہ جو ہے میں نے عرض کیا کہ 1291 میں ختم ہو گیا. یہ تھا پہلا دور. اس دور میں یوں سمجھئے جو تقریباً 200 سال تک یہ جنگ چلتی رہی, کیونکہ 1097 سے 1291 تک, وہ اندازہ کر لیجئے کہ یہ 194 برس بنتے ہیں, تو یہ جنگیں چلتی رہی ہیں, کوئی ایک دو دن کی بات نہیں تھی. ان میں سے 88 برس تو ایک مرتبہ یروشلم عیسائیوں کے قبضے میں رہا. میں بتا چکا ہوں 1099 سے لے کر 1187 تک. پھر اس کے بعد ایک اور مرحلے پر سلجوقی بادشاہ تھا الملک کامل, اس کے زمانے میں پھر صلیبیوں نے حملہ کیا اور وہ مقابلہ نہیں کر سکا, اور اس نے معاہدہ کر کے یروشلم دوبارہ حوالے کر لیا عیسائیوں کے. اس مرتبہ یہ 16 برس 194 برس, اس میں 104 برس تک یروشلم جو ہے اس پر عیسائیوں کا قبضہ رہا ہے. بہرحال اس کے بعد 1291 میں یہ دور ختم ہوا. یہ تھی پہلی صلیبی جنگ کا, یوں سمجھیے کہ مختلف ادوار کے اندر نقشہ. اب دوسری صلیبی جنگ کب شروع ہوئی ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع ہونے والی ہے, میں اس کو بدل کر کہہ رہا ہوں, تبدیلی کر کے, کہ یہ پچھلی صدی کے شروع میں شروع ہو چکی ہے. جیسے وہ جنگ جو ہے وہ تقریباً 200 برس تک جاری رہی تھی, ایسے ہی اس جنگ کو بھی 100 برس ہونے کو آئے ہیں. ہوا کیا تھا کہ پہلی جنگ عظیم 1914 کی, اس کے دوران ترکی کی شکست کھائی اور اس کے نتیجے میں پوری آٹومان امپائر سلطنت عثمانیہ اس کے چیتھڑے کر دیے گئے, ٹکڑے کر دیے گئے, اور خلافت عثمانی بھی ختم ہو گئی 1924 میں. اس کے دوران میں جب یہ فتح ہوا ہے دمشق, ایلن بی جنرل ایلن بی برطانوی فوج لے کر پہنچا ہے, اور اس میں بدقسمتی سے ہمارے ہندوستان کے مسلمان فوجی بھی اس کی مدد میں اس کے ساتھ تھے. انہوں نے قبضہ لے کر دیا ہے یروشلم کا بھی اور دمشق کا بھی جنرل ایلن بی کو. تو جنرل ایلن بی جب داخل ہوا ہے دمشق میں, تو وہاں قبر ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی, اس کو ٹھوکر مار کر اس نے کہا, سلاڈین وی آر اگین ہیئر, تم نے ہمیں اس وقت تو نکال دیا تھا 1187 میں, تم نے ہمیں شکست دی تھی, لیکن اب ہم پھر دوبارہ آ گئے ہیں 1917 یا 1918 کے اندر, دوبارہ آ گئے ہیں, اب دوبارہ ہمارا قبضہ ہے یہاں پر. تو یہ پہلا دور تھا اس لاسٹ کروسیڈ کا جو شروع ہو چکی ہے تقریباً 100 برس پہلے. اس کے بعد ہوا کیا, بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی. یہودیوں کے اور عیسائیوں کے درمیان جو دشمنی چلی آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی تھی, اب ان کا آپس میں یارانہ, بلکہ صحیح معنی میں کہا جائے گا کہ یہودیوں کے اعلی کار بن چکے تھے عیسائی. لہذا اب جو تبدیلی ہوئی ہے اس کا نقطۂ نظر, اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ کیا تھا, عیسائیوں نے تحفتاً پیش کیا اس علاقے کو یہودیوں کی خدمت میں. 1917 میں اعلان بالفور, یہ وزیر خارجہ تھا انگلستان کا, اس نے اعلان کیا کہ یہودیوں کو دوبارہ ارض مقدس میں آ کر آباد ہونے کا حق ہے, اس کا بھی تاریخی پس منظر سمجھ لیجئے، یروشلم میں یہودی آباد تھے، یہودیوں کا شہر تھا، ٹائٹس رومی نے حملہ کیا تھا ان پر 70 عیسوی میں، اس کے نتیجے میں وہ شکست ہوئی یہودیوں کو، 133,000 یہودی ایک دن میں اس نے مارے یروشلم کے اندر، 133,000، اور پھر انہیں نکال دیا گیا، نکل جاؤ یہاں سے، اور اسی سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ڈائسپورا شروع ہوا، ہمارا انتشار کا دور، کہ یہودیوں میں سے جس کا سر سینگ جو ہے جہاں سوائے بات چلا گئے، فلسطین کے علاقے سے یہودی خالی کر دیا گیا، علاقہ پاک کر دیا گیا کہیے. لیکن اس کے بعد 500 برس بعد اس واقعے کے، 70 عیسوی کا واقعہ ہے یہ، جو سیکنڈ ٹیمپل بنایا گیا تھا اس کو بھی گرا دیا اس نے، وہ آج تک گرا پڑا ہے. 1935 برس سے یہودیوں کا کعبہ گرا ہوا ہے، یہ نوٹ کر لیجیے، کیونکہ ہیکل سلیمانی کی ان کے نزدیک وہی حیثیت تھی جو ہمارے نزدیک کعبے کی ہے. ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، 587 قبل مسیح میں اسے نبوکدنضر نے گرا دیا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، ریز ٹو دی گراؤنڈ. دوبارہ انہوں نے بنایا تو 70 عیسوی میں ٹائٹس نے اسے گرایا، اور آج تک گرا پڑا ہے. 70 اور 2005 تو 1935 برس ہو چکے ہیں کہ ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے. اور اس تصویر کے اندر جو نظر آ رہی ہے فصیل، وہ میں بعد میں یہ کتاب چاہے آپ کے سندر میں پیش کر دوں گا. اس فصیل کے قریب ایک علاقہ ایسا ہے کہ جس میں اولڈ جو ٹیمپل تھا، وہ ٹیمپل کہتے ہیں، ہم معبد کہیں گے، مسجد کہیں گے، ایک نبی کا بنایا ہوا جو ہے وہ ٹیمپل تو نہیں ہوتا، وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو مسجد ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ خود ٹیمپل کہتے ہیں، سولومنز ٹیمپل، معبد، ہیکل، ہیکل سلیمانی. اس ہیکل سلیمانی کی صرف ایک دیوار جو ہے سالم کھڑی ہے، جسے یہ کہتے ہیں ویلنگ وال، وہاں جاتے ہیں، روتے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر جو ہے تورات پڑھتے ہیں، اور ہل ہل کر تورات پڑھتے ہیں، کوئی ایسا نظر آتا ہے کہ شاید یہ دیوار میں سر پھوڑ لیں گے اپنا، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے، بس صرف یہی ہے کہ وہ اپنے افسوس کا، رنج کا، غم کا لوہا اور مرثیہ کر کے وہ وہاں پہ اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں. تو یہ 70 میں جو گرا تھا، تو 570 یا 71 میں حضور کی پیدائش ہوئی ہے. یہ 500 برس کا واقعہ ہے، 500 برس بیچ میں گزر گئے. اس میں کیا ہوا، حضور کے انتقال کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر، دوسرے خلیفہ حضرت عمر، حضرت عمر کے دور میں دور خلافت جو سیلاب گئے نکلا ہے فتوحات کا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ جو سیلاب آیا ہے اسی میں یروشلم جو ہے اس پر بھی حملہ کیا مسلمانوں نے، لیکن یروشلم جو ہے اس کی فصیلیں بڑی اونچی تھی، اور نمبر دو یہ ہے کہ اندر سے خود مکتفی تھا، راشن بے پناہ موجود تھا، اور پانی جو ہے وہ بھی افراد موجود تھا، لہذا انہوں نے فصیلیں اپنی بند کر کے اور دروازے بند کر کے محصور ہو گئے، اور مسلمانوں کے لیے مشکل یہ ہو گئی کہ لمبا ہوتا جا رہا تھا محاصرہ. جب محاصرہ بہت طویل ہو گیا تو عیسائی، چونکہ قبضہ اصل میں عیسائیوں کا تھا اس وقت، یہودی تو وہاں سے نکالے جا چکے تھے 500 برس پہلے، نوٹ کر لیجیے، یہ مسلمانوں نے نہیں نکالا یہودیوں کو، نکالنے والے رومنز تھے، یہ رومنز اس وقت تک عیسائی نہیں ہوئے تھے، رومنز پیگن تھے، بت پرست تھے، مشرک تھے، انہوں نے نکالا ہے، مسلمانوں نے نہیں نکالا. بلکہ جب پھر لمبا ہو گیا محاصرہ تو عیسائی کچھ ان کے بڑے عالم جو ہیں فصیل پر آئے، انہوں نے کہا مسلمانوں تم یہاں 1000 برس تک بھی پڑے رہو گے تب بھی یہ شہر فتح نہیں ہوگا تمہارے ہاتھ پر. ہاں ہماری کتابوں میں لکھا ہے ایک درویش بادشاہ کے ہاتھ پر اسے فتح ہونا ہے، لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ درویش بادشاہ نظر نہیں آ رہا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ مسلمانوں کی جو غربت تھی، افلاس تھا، ایک تو وہ فتوحات کے ذریعے سے بدل گیا، اب ان کو دولت مال غنیمت بے پناہ آیا، اور دوسرے یہ کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. جب مسلمان کافی عرصے سے شام میں تھے تو شامیوں کے سے انداز انہوں نے لباس میں، وضع قطع میں، اچھا پہننا، یہ سارا شروع کر دیا تھا. ان کا تمہارے اندر ہمیں وہ درویشی نظر نہیں آ رہی، ایک درویش بادشاہ کے ہاتھ پر فتح ہونا ہے اسے، لیکن تمہارے اندر وہ درویش نہیں ہے. اس پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، امین ہذہ الامہ کا خطاب جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، ان کا خیال ہوا ہو نہ ہو یہ عمر کی بات ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لہذا فرنٹ سے محاذ جنگ سے ایک ریکویسٹ گئی کہ آپ تشریف لائیے، آپ اگر تشریف لائیں گے یہاں پر تو یروشلم بغیر لڑائی بھڑائی کے فتح ہو جائے. یہ ہے وہ تاریخی سفر جس کے بارے میں وہ روایت آپ نے سنی ہوگی بارہا، کہ اس سفر میں صرف ایک اونٹنی یا اونٹ تھا اور اس پر ہی سارا سامان رسد بھی تھا، راستے کے لیے راشن بھی، تو ایک وقت میں ایک آدمی بیٹھ سکتا تھا. پہلی منزل میں حضور اوپر تشریف فرما ہوتے جو اونٹ کی پیٹھ پر، اور آپ کا خادم جو ہے وہ نکیل پکڑ کر اور آگے آگے پیدل چلتا. اگلی منزل میں حضرت عمر جو ہے وہ پیدل چل رہے ہوتے اور خادم جو ہے وہ اوپر بیٹھا ہوتا. یہ مساوات کا نمونہ تاریخ انسانی نے جیسی مساوات یہ دیکھی اور جیسی درویشی دیکھی کہ یہ سرکاری سفر تھا، آپ کو ذاتی سفر پر نہیں جا رہے تھے، معاذ اللہ سرکاری سفر تھا، لیکن کوئی پومپ اینڈ شو، کوئی انٹوریج، کچھ نہیں، اتن نہیں، بلکہ ایک خادم اور ایک خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. ایک منزل میں خلیفہ وقت اوپر بیٹھے ہیں، خادم آگے چل رہا ہے، اگلی منزل میں خلیفہ وقت جو ہے نکیل پکڑ کر آگے چل رہے ہیں اور خادم اوپر بیٹھا ہے. جب آخری منزل آ گئی تو اتفاق سے باری تھی اس غلام کی، خادم کی، تو حضرت عمر نے کہا بیٹھو. اس نے کہا ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے حضور، لوگ دیکھیں گے تو مجھے کیا کہیں گے کہ خلیفہ وقت کو، عمر فاروق کو تم نے اوپر کی بجائے وہ تو پکڑ کر نکیل اور آگے چل رہے تم اوپر بیٹھے ہو. کہنا خدا کے لیے آپ اس کو اس دفعہ اس باری کو نہ رہنے دیجیے. آپ نے فرمایا حضرت عمر نے دوڑو دوڑو، نہیں باری تمہاری ہے، بیٹھو. لہذا جب وہاں پہنچے ہیں تو لوگوں نے دیکھا راستے میں کہیں پانی بھی تھا، کیچڑ تھا، تو جوتے اتار کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے تھے. ایک ہاتھ میں جوتے ہیں، ایک ہاتھ میں وہ نکیل جو ہے اس کی رسی جو ہے اونٹ کی وہ پکڑی ہوئی ہے. چلے آ رہے ہیں عمر فاروق جن کے نام سے ایوان جو ہے وہ لرز رہے ہیں، کسرا کا ایوان جو ہے وہ لرز رہا ہے اور رومن امپائر جو ہے وہ کانپ رہی ہے. وہ عمر فاروق اس شان سے چلے آ رہے ہیں، غلغلہ بلند ہوا، آ گئے عمر. تو اب جو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے گئے اور یہ نقشہ دیکھا تو اسی طرح سیدھے وہ لے گئے فصیل کے قریب، لے جا کے کھڑا کر دیا اور کہا کہ عیسائیوں یہ ہیں ہمارے بادشاہ. انہوں نے دیکھ کر اپنی کتابیں نکال کر کچھ نشانیاں جو ہے ملائی اور کہا ٹھیک ہے یہی بادشاہ ہے جس کے ہاتھ پر ہمارا یہ شہر پتہ ہونا ہے، لہذا ہم لڑائی نہیں کرتے، ہم تمہیں پیسفلی ہینڈ اوور کرتے ہیں. فصیل کے دروازے کھول دیے گئے، مسلمان افواج داخل ہو کر چلے گئے. اس وقت ایک معاہدہ کیا تھا عیسائیوں نے حضرت عمر سے، اس معاہدے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ آپ یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ یہودیوں کے لیے بھی یہ اوپن سٹی تو ہوگا، وہ آئیں اپنے مقامات مقدس کی زیارت کرے چلے جائیں، لیکن یہاں پر ان کا آباد ہونے کا حق نہیں ہوگا کہ یہاں کوئی جاگیر خرید لیں، یہاں پہ جائیداد خرید لیں، یہاں پہ کوئی کھیت خرید لیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی. یہ معاہدہ تھا جس پر کہ تمام مسلمانوں نے بنو امیہ کے دور میں بھی، پھر بنو عباس کے دور میں، پھر سلاطین جو تھے عثمانی جی، آٹومان امپائر جو ہے اس کے جو حکمران رہے، سب نے اس کو تسلیم کیا. اور یہودیوں نے لاکھ کوششیں کی کسی طریقے سے مسلمان ہمیں اجازت دے دیں، بلکہ سلطان عبدالحمید خان جو، ان کو تو بہت بڑی رشوت پیش کی گئی، آپ کے سارے قرضے ہم معاف کر دیں گے. کچھ ترکی سلاطین کی فضول خرچیوں کی وجہ سے خزانہ خالی تھا اور قرضہ بے پناہ تھا حکومت پر، تو سلطان عبدالحمید خان کو یہودیوں نے یہ آفر کی، آپ کے سارے قرضے ختم، آپ کا خزانہ ہم بھر دیں گے، لیکن ہمیں آباد ہونے کی اجازت دے دی جائے. لیکن حضرت سلطان عبدالحمید نے اجازت نہیں دی. یہ جو حضرت عمر کا کیا ہوا معاہدہ ہے اس کے اندر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. پھر وہ پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس کے نتیجے میں ترکوں کو شکست ہوئی، ترکی جو آٹومان امپائر ختم ہو گئی، صرف ترکی ایک چھوٹا سا ملک رہ گیا جو آج بھی ہے، اور پھر فرستوا کمال پاشا کے ہاتھوں خلافت کا نظام بھی ختم ہو گیا. تو اس وقت جو ہے جو عیسائیوں نے جنگ تو لڑی تھی انہوں نے، یہودیوں نے نہیں لڑی جنگ جو تھی جنگ عظیم اول، تو عیسائیوں نے تحفہ دیا یہودیوں کو. یہ تحفہ کیا تھا؟ احتجاج کیا. تو نتیجہ تو یہ کہ پہلی جنگ ہوئی ہے سن 1948 میں، اس میں اربوں کو شکست ہوئی اور بہت سا نقصان اٹھانا پڑا. پھر 1967 میں تقریباً 19 برس بعد دوبارہ جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ میں اربوں کو بہت بری شکست ہوئی. جیسے ہمارا حشر ہوا تھا 1971 میں، اس سے زیادہ برا حشر جو ہے اربوں کا ہوا. تین ملک، ایک جانب مصر، شمال میں شام، مشرق میں جارڈن، تین ملک جو ہے اسرائیل کے خلاف لڑ رہے تھے، تینوں کو شکست فاش دی. مصر سے پورا سینائی پینسولا جو ہے جزیرہ نما سینا وہ لے لیا. گولان ہائٹس بڑی اسٹریٹجک پوزیشن کی مقام ہے, یہ شامیوں سے فتح کر لیا. ویسٹ بینک, یہ پورا ویسٹ بینک جو ہے یہ جارڈن کا حصہ تھا, مسلمانوں کے پاس تھا, یہ اسے فتح کیا ویسٹ بینک, اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی حدود بڑھا دی. اس سے شکل پیدا ہو گئی کہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ایک آپس کا گٹھ جوڑ مسلمانوں کے خلاف شروع ہو گیا. اب اس کی جو ہے 1948 کے اندر اسرائیل قائم کر کے گویا کہ اس کے لیے پوری مہر تصدیق ثبت کر دی گئی کہ اب اسرائیل کا اس یہودیوں کا ڈائسپورا ختم, اب وہ یہاں آئیں اور آباد ہوں. اب جو صورتحال ہے وہ دو شکلوں کے اندر آگے چل رہی ہے. عیسائیوں کا طرز عمل, دو جو فرقے ہیں ان کے, جیسے میں نے کہا پہلے دو فرقے تھے, ایک ویسٹرن عیسائیت تھی اور ایک ایسٹرن عیسائیت تھی, جو پہلا ملینیم جو ہے ختم ہونے کے بعد دوسرے ملینیم کے شروع میں یہ اتحاد ہوا ہے اور پوری عیسائی دنیا کا سربراہ جو ہے وہ پوپ بن گیا. اسی طریقے سے عیسائیوں کے اب دو فرقے ہیں, ایک رومن کیتھولکس اور دوسرے پروٹیسٹنٹس. پروٹیسٹنٹس کے اندر فرقے بے شمار ہیں, 100 سے زیادہ فرقے ہیں. رومن کیتھولکس کے اندر بھی کچھ فرقے ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں. ان کی اب پالیسی مختلف ہے. یورپ میں زیادہ تر رومن کیتھولکس ہیں اور امریکہ اور برطانیہ میں زیادہ تر جو ہے وہ پروٹیسٹنٹس ہیں, تو ان کے درمیان ایک پالیسی کا اختلاف ہے. اور اب کیا ہو رہا ہے, ایک طرف پورے یورپ کو دوبارہ جمع کیا جا رہا ہے, گویا کہ وہی حالات جن میں کہ پہلے دور کی صلیبی جنگیں شروع ہوئی ہیں کہ پورا یورپ ایک ہو گیا تھا, مغربی عیسائیت اور مشرقی عیسائیت مل کر ایک طاقت بن گئے تھے, تو اب پورے یورپ کو یورپین یونین کی شکل میں متحد کیا جا رہا ہے. اور اس کے سامنے اب پیش نظر کیا ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو سب سے بڑا دشمن تھا یو ایس ایس آر وہ ختم ہو چکا, لیکن اس کے باوجود نیٹو کو اصل نو منظم کیا, توسیع دی, اس میں مزید وسعت دی ہے, اس لیے کہ اب مسلمانوں سے مقابلہ کر رہا ہے. پوچھا بھی گیا تھا نیٹو چیف سے کہ تمہارا دشمن تو ختم ہو گیا, روس کا معاملہ جو ہے وہ تو یوں سمجھے گھٹنوں کے بل پڑا ہوا, عہدے منہ پڑا ہوا زمین پر, یو ایس ایس آر ختم ہو گیا, نسل منسیہ ہو گیا اور روس کی کوئی حیثیت نہیں, اب آپ کو کس کا خوف ہے؟ تو کہا کہ ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم سے نبٹنا ہے. یہ بات کہی جا رہی, کئی سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس زمن میں جو ہے اب جو سلسلہ شروع ہوا ہے, ان دونوں کا معاملہ مختلف ہے. رومن کیتھولکس چاہتے ہیں کہ یہاں پر خالص عیسائی حکومت قائم ہو, تو یورپ جو ایک یونائٹڈ یورپ بنے گا, یورپین یونین, ابھی ان کے کچھ مسئلے طے ہونے باقی ہیں, لیکن جب یہ کنسولیڈیٹ ہو کر ایک ملک بن گیا, ایک سلطنت, تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ پھر جیسے کہ پہلے ہوا تھا کروسیڈز کا معاملہ, کہ آگے بڑھے اور شام کو اور فلسطین کو فتح کریں, اور یہاں پر جو ہمارا مقدس مقام یہ ہے, مسیح یہی پیدا ہوئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام, یہیں پر انہوں نے دعوت دی تھی, یہی گلیلی جھیل ہے جس میں کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی یہاں کے ملاحوں کو اور مچھلی پکڑنے والوں کو, یہ سارا علاقہ یہیں پر انہیں ان کے عقیدے کے مطابق صلیب دی گئی تھی, تو جو چرچ آف سپلچر ہے وہ وہاں پر موجود ہے. تو اس حوالے سے ان کا ارادہ یہ ہے کہ سیدھی یہاں پر رومن کیتھولک حکومت قائم, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ایسٹ تیمور کے اندر انہوں نے کیا, یہ تھوڑا سا فساد ہوا, مشرقی تیمور میں یہ ایک بہت بڑا جزیرہ تھا انڈونیشیا کا, اس میں اکثریت ہو گئی تھی عیسائیوں کی, تو وہاں پر تقسیم کرا کر ایسٹرن تیمور میں ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کر دی گئی. اسی طرح ان کا ارادہ تو یہ ہے, اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہی پرچے والا جو ہے اس کا جو پروٹیسٹنٹس کا آرگن ہے ٹرمپٹ, یہ اس کا کہنا ہے کہ یورپ کو جو یکسو کر رہا ہے اور متحد کر رہا ہے, وہ تو فوت ہو چکا ہے پال جان پال سیکنڈ, لیکن وہ اس نے جس طریقے سے کوششیں کر کے اتحاد کیا ہے یورپ کا, تو اصل میں جو ہولی رومن امپائر تھی اسے ریزریکٹ کیا جا رہا ہے, دوبارہ بنایا جا رہا ہے, اور پھر یہ جہاد کریں گے, صلیبی جہاد کریں گے, اور یہ جو ہے حملہ کریں گے مڈل ایسٹ پر, اور وہ سارے علاقے جو ہے مسلمانوں سے لے لیں گے, کہ جہاں مقدس مقامات جو ہے وہ ہمارے ہیں عیسائیوں کے. پروٹیسٹنٹ کا پروگرام کچھ اور ہے, وہ یہود کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہود کی ریاست تو بن گئی, اب ان کا پیش نظر یہ کہ گریٹر اسرائیل قائم ہو. گریٹر اسرائیل میں پورا فلسطین, پورا عراق, پورا شام, پورا اردن, اور پھر پورا لبنان, اور ترکی کا کوئی جنوبی حصہ, اور حجاز کا شمالی حصہ مدینہ منورہ تک بشمول مدینہ منورہ، یہ ان کا گول ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل بنے گی، سینائی پینسولا ہوگا اور وہ یہود کے لیے بہت ہی مبارک اور متبرک جگہ ہے، اسی میں وہ طور ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی بار اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے ہیں، پھر وہیں پہ تورات دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، پھر مصر کا وہ علاقہ جو جشن کا علاقہ کہلاتا ہے، جو ڈیلٹا ہے مصر میں نائل کا ڈیلٹا، شمالی علاقہ، انتہائی زرخیز علاقہ وہ ہے مصر کا، ورنہ مصر کا بھی اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ بالکل بنجر ہے، صرف دریائے نیل کے دونوں طرف 10 میل ادھر 10 میل ادھر وہ ہے جو رویدگی ہے، ہریاول ہے، باقی اس پورا ملک جو ہے وہ صحرا ہے، البتہ شمال میں جا کر بحرۂ روم میں گرنے سے پہلے دریائے نیل کی بہت سی شاخیں ہو جاتی ہیں، ڈیلٹا جسے آپ کہتے ہیں، وہ ڈیلٹا جو ہے وہ بہت زرخیز ہے، یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو آباد کیا تھا۔ اب یہ ایک علیحدہ قصہ ہو جائے گا، آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں کہ بھائیوں نے کس طریقے سے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا، ایک قافلے کے ذریعے سے وہ وہاں سے نکال لیے گئے، لے جا کر مصر میں بیچ لیے گئے، عزیز مصر کے غلام ہوئے، پھر وہ پوری داستان سمجھ لیجیے، پھر وہ وہاں پر بہت بڑی منصب پر فائز ہوئے، پھر ان کے بھائی جو ہیں آنے شروع ہوئے، ان بھائیوں میں سے پھر انہوں نے ایک بھائی کو اپنے پاس رکھ بھی لیا، بنیامین کو جو حقیقی بھائی تھا، 10 بھائی سوتےلے تھے، یعنی ان کی مائیں جدا تھیں اور یہ 2 بھائی ایک تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ بہرحال وہاں پر پھر آباد کیا حضرت یوسف نے، کیونکہ بہت بڑی قوت و مقتدر شخصیت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو ان کا آؤ یہاں پر آباد ہو جاؤ، تو وہاں پر اپنے تمام بنی اسرائیل کے جو 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، وہ سب اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ آ کر آباد ہو گئے، اور 200 سال میں وہ 200,000 ہو گئے، ظاہر بات ہے کہ وہ تو یہ ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے آبادی کی، تو 200 سال کے اندر تو وہ 200,000 ہو گئے، اس لیے کہ جب پھر حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایکسوڈس ہوا ہے وہاں سے، پھر نکلنا ہوا ہے اور آل فرعون کو غرق کیا گیا ہے، اس وقت 600,000 کی نفری تھی یہودیوں کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نکلے۔ تو اب ان کا پروگرام کیا ہے کہ ہمارا اسرائیل تو قائم ہو گیا، اب ہمیں گریٹر اسرائیل قائم کرتا ہے۔ نمبر 2، یہ جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس میں جو یہ نقشہ نظر آ رہا ہے تو ایک پہاڑی سی ہے وہاں پر، اس پہاڑی کے اوپر جا کر ایک ریکٹینگل بنتی ہے مستطیل، یہ جو ہموار جگہ ہے چاروں طرف سے اٹھی ہوئی ابھری ہوئی، جیسے کوئی پہاڑ ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں اوپر ان کے میدان کی شکل بن جاتی ہے۔ اس ریکٹینگل کے اندر 2 بڑے عظیم جو ہے مسلمانوں کے نزدیک محترم اور مقدس مقامات ہیں، مسجد اقصی بھی ہے جنوبی گوشے کے اندر، اور شمالی گوشے کے اندر ڈوم آف دی راک، گنبد الصخرہ۔ اصل میں یہ کیا ہے گنبد الصخرہ؟ اس جگہ سے حضور کا سفر آسمانی شروع ہوا تھا، یہ ابھی شب گزری ہے جو کہ معراج کی رات تھی، آج ہم معراج کے دن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رات تھی، معراج رات کو ہوا تھا، بہرحال دن وہی 27 رجب آج ہے۔ تو یہاں سے جو حضور کا آسمانی سفر شروع ہوا تھا وہ ایک روک تھی، اس روک کے اوپر پھر بنو امیہ کے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک ڈوم بنا دی تھی، وہ ڈوم بڑی ڈوم جو نظر آتی ہے وہ یہاں پر یہ نظر آ رہی ہے، یہ وہی قبۃ الصخرہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ چونکہ یہ علاقہ تھا 1967 کی جنگ سے قبل، یہ اردن کے پاس تھا، اردن کا قبضہ تھا، جو بادشاہ تھا اردن کا اس نے اس ڈوم کے اوپر سونے کی پتلی چڑھائی، 30 ٹن سونا اس میں لگا ہے، اتنا بڑا ڈوم ہے وہ۔ اور اس وقت جو ہے یہودی اخبارات نے لکھا تھا کہ اچھا ہے یہ سونا ہمارے کام آئے گا، جب ہم 3rd ٹیمپل اپنا بنائیں گے اس میں یہ سونا لگے گا، کیونکہ اس کو تو ہم نے گرا دینا ہے۔ تو یہودیوں کا جو پروگرام ہے وہ کیا ہے؟ 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو، 2، مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک ان کو گرا دیا جائے، 3، اپنا ٹیمپل تیسرا جو ہے 3rd ٹیمپل ہیکل سلیمانی تیسری مرتبہ بنایا جائے، اس میں تخت حضرت داؤد علیہ السلام کے لا کر رکھا جائے۔ یہ تو چیزیں ہیں مشترک عیسائیوں میں، عیسائی جو ہیں جو پروٹیسٹنٹ عیسائی ہیں اور یہودی جو ہیں زوائدس، ان کے درمیان یہ 4 چیزیں متفق علیہ ہیں، گریٹر اسرائیل کا قیام اور قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی کا انہدام، اور پھر وہاں پر مسجد اقصی کی جگہ پر اور قبۃ الصخرہ کی بجائے وہاں پر 3rd ٹیمپل بنایا جائے، اور اس میں تھرون آف ڈیوڈ جو اس وقت موجود ہے برطانیہ کے اندر، ان کی جو پارلیمنٹ ہے، اس پارلیمنٹ کے ساتھ جو گرجا ہے اس میں وہ تخت رکھا ہوا ہے جس پر بٹھا کر حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ہے وہ تاج پوشی کی گئی تھی، پھر اسی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی تھی. وہ پتھر جو ہے وہ اب جو ہے برطانیہ کے اندر ہے، لندن میں پارلیمنٹ جو ہے اس کے ساتھ جو ایک گرجا ہے اس میں رکھا ہوا ہے، وہ لا کے رکھا جائے. جب یہ ہو جائے گا تو عیسائی کہتے ہیں کہ سیکنڈ کمنگ آف جیسس ہو جائے گی، حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور اس تخت کے اوپر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے. یہودیوں کا خیال ہے کہ ان کا مسیحا آئے گا جس کے وہ منتظر ہیں ابھی تک، حالانکہ جو پیشن گوئیاں تھیں تورات کے اندر وہ پوری ہو چکی حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات میں کہ وہ آ گئے، لیکن یہودیوں نے انہیں تسلیم نہیں کیا، انہیں تو ولد الزنا قرار دیا، انہیں جادوگر قرار دیا، کافر قرار دیا، مرتد قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑھ کے جو ہے انہیں جو ہے سوری چڑھا دیا. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ ہی آسمان پر اٹھا دیا، سوری پر کوئی اور چڑھا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس وقت میں اس کے بارے میں گفتگو نہیں کروں گا ورنہ وقت نکل جائے گا. بہرحال ان کا خیال ہے کہ ہمارا مسیحا اب آئے گا، وہ اس تخت پر بیٹھ کر وہ حکومت کرے گا، یہودیوں کی حکومت ساری دنیا پر قائم ہو جائے گی. عیسائیوں کا خیال ہے کہ ہمارے جو جیسس ہیں حضرت یسوع مسیح، جنہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ انہیں دوبارہ آنا ہے، ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم وہ آئیں گے. یہ عیسیٰ ابن چراغ بی بی نہیں ہے، چراغ بی بی تھا، ماں کا نام غلام احمد قادیانی کا، انہوں نے کہا میں مسیح موعود ہوں. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ تو عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، تو تمہارا تو جو عیسیٰ ہے نام نہاد وہ ابن چراغ بی بی ہے، تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں حضرت مسیح موعود کے بارے میں جو پیشن گوئیاں تھیں وہ پوری ہو گئی ہیں میری ذات کے اندر؟ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، سب جھوٹ، اس طرح دھوکہ فریب. بہرحال یہ ہے پروگرام، یہودیوں کا پروگرام یہ ہے، اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو پروٹیسٹنٹ عیسائی ہیں، ان میں سے بھی خاص طور پر بیپٹسٹ، ان میں خاص طور پر ایونجلسٹ. بلی گراہم ایک بہت بڑا جو ہے ان کا وائز تھا، اور بش سینئر جو موجودہ بش کا باپ تھا وہ اس کا مرید تھا، اس کے بیٹے کا مرید اب یہ بش جونیئر ہے، اور یہ ایونجلسٹ کہلاتے ہیں. ان کا بڑا لمبا چوڑا نظام ہے تبلیغ کا، ان کے ٹیلی ویژن اسٹیشن جو ہے انڈیپینڈنٹلی چلتے ہیں، ریڈیو کے پروگرام بے تحاشر چلتے ہیں. تو یہ ہے اصل میں اب تیسری صلیبی جنگ کے جو شروع ہونے والی ہے. اس یہ رسالہ جو ہے یہ ٹرمپٹ اور فلیڈلفیا، یہ پوپ جان پول سادی کو کہتا تھا شیطان، یہ شیطان ہے جو کروسیڈ کی تیاری کر رہا ہے، دی لاسٹ کروسیڈ، اب یہ آخری کروسیڈ ہوگا، اور یہ ہوگا. اس کی خبریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہیں، اور اس میں ملحمہ اتنا بڑا ہونے والا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ عیسائی رومی تم پر 80 علم لے کر اب حملہ آور ہوں گے، 80، اور ان ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی. مجھے پہلے معلوم نہیں تھا، ایک جگہ میں نے یہ حدیث بیان کی تو ایک صاحب نے کہا کہ 12,000 جو ہے آج کی جو فوج ہوتی ہے اس میں ایک ڈویژن جو ہے وہ 12,000 پر مشتمل ہوتا ہے، تو گویا کہ 80 ڈویژنز آرمی جو ہے اس سے حملہ ہوگا، اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے. جیسے کہ میں نے ایک عیسائی کا قول آپ کو سنایا کہ پریپریشنز آر بینگ میڈ کہ آخری جو ہے صلیبی جنگ لڑی جائے، اور یہاں پر فلسطین کے اندر ایک خالص عیسائی مملکت قائم ہو جائے، اور یہ پوپ کے زیر نگرانی ہو یہ سارا معاملہ. یہ ہے تیسری جنگ جو آ رہی ہے. اب اس میں غور کیجئے، پہلے جو دور تھا صلیبی جنگوں کا اس میں عیسائی ایک طرف تھے، انہوں نے مارا مسلمانوں کو بھی اور یہودیوں کو بھی. اب جو صلیبی جنگ ہوگی اس میں یہودی اور عیسائی ایک ہوں گے، اور مسلمان جو ہیں وہ مریں گے، اور بہت بری طریقے سے مسلمانوں کا نقصان ہوگا. اتنی بڑی جنگی قوت اگر ہے ان کی، اور مسلمان عرب ممالک، ہاں یہ ضرور ہے کہ جب وہ قبۃ الصخرہ کو گرائیں گے یا مسجد اقصی کو گرائیں گے تو عرب خون جو ہے وہ جوش مارے گا، نوجوانوں کے اندر انتہائی جوش پیدا ہو جائے گا، اور وہ بلبلا کر اٹھیں گے. اور اس کے نتیجے میں یہ کہ پہلے تو جو امریکہ کے ایجنٹ ان کے حکمران بنے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کہ القاعدہ والوں کو سعودی عرب والے بھی مار رہے ہیں، القاعدہ والوں کو پورا جو ہے عیسائی ورلڈ جو ہے ختم کر رہی ہے، اور ہمارا جو مشرف فوجی صدر اس نے بھی کتنے سو، وہ بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ اتنے سو القاعدہ کے جو ارکان ہیں وہ ہم نے پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیے. تو یہ ایک ایجنسی ان کی جو ہے کام یہاں کر رہی ہے. اس کے نتیجے میں بہت بڑا خون خرابہ ہونے والا ہے. وہ تھرڈ جو آخری دی لاسٹ گروپ سے ہوگی اس میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوگا. حضور نے یہاں تک فرمایا ہے, دو باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں اس جنگ کے بارے میں, الملحمۃ العظمیٰ, کہ ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ہلاک ہو جائیں گے, صرف ایک بچے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اتنی لاشیں گریں گی کہ پوری زمین پٹ جائے گی لاشوں سے. کوئی پرندے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک وہ کہ جو گندگی پر بیٹھتے ہیں, مردار خور ہے, چنانچہ کوا اسی طرح کا پرندہ ہے, گند ہے, اس کا کام ہی مردار خوری ہے. لیکن جو نفاست پسند جو پرندے ہیں وہ مردار کے اوپر نہیں جانا چاہتے, وہ چاہتے کوئی خالی جگہ مل جائے. تو حضور نے فرمایا ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا, اسے خالی جگہ نہیں ملے گی کہ اترے اور زمین پر بیٹھے, بلکہ ساری جگہ پر جو لاشیں ہیں پڑی ہوگی, سڑ رہی ہوگی. یہ نقشہ جو ہے کھینچا گیا ہے کہ اتنی بڑی تباہی جو ہے اس لاش کروسیڈ کے نتیجے میں, اور اس میں نظر یہی آتا ہے کہ ابتدا میں وہی شکل ہوگی. یہ کروسیڈ شروع ہو کر, جیسا کہ میں نے کہا تھا, شروع ہو چکا ہے یہ پہلی جنگ عظیم کے زمانے سے, جبکہ صلاح الدین کی قبر کو ٹھوکر ماری جنرل ایلن بی نے, صلاح الدین وی آر اگین ہیئر. اچھا, اس کے بعد جو ہے صدرت عثمانیہ ختم ہوئی اور عثمانی جو خلافت تھی وہ بھی ختم ہوئی. اب اس کے بعد صورتحال کیا ہے کہ مسلمان ممالک کے اندر اکثر و بیشتر جو حکمران ہیں, جو رولنگ ایلیٹ ہے, چاہے وہ وردی والے ہیں یا بغیر وردی کے ہیں, یا سول سروس ہے سول سروینٹس ہیں, اور یا فوج کے آفیسرز ہیں, یہ سب کے سب مغربی تہذیب کے دل دادا, اور یہ سب کے سب آج کہا جائے گا کہ امریکہ کے زلف گراگیر کے جو ہے اسیر ہیں. یہ صورتحال ہے کہ سب سے پہلے تو جب مسلمان احتجاج کے لیے اٹھیں گے, اب دیکھیے کیا ہوتا ہے, یہ جو تسلیم کرنے کا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے اسرائیل کو, مسلمانوں کا خون جوش کھائے گا. پاکستان میں کیا رد عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ اصل میں صدر پرویز صاحب نے جو ایک طرح کا فیلر چھوڑ دیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس مسلمان قوم جو ہے پاکستان کی, اس میں کوئی جان ہے یا نہیں ہے, آیا وہ احتجاج کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کرتے تو کتنا کرتے ہیں, معمولی سی جلوس نکل کے بات ختم ہو جاتی ہے, جیسے کہ طالبان کے زمانے میں ہوا تھا. یا یہ کہ واقعی کوئی بہت زبردست تحریک اٹھتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, ہم نے اتنا عرصہ جو ہے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا, ہمارا جو بانی تھا اس ملک کا, بانی ہے پاکستان قائد اعظم, انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل از دی illegitimate چائلڈ آف دی ویسٹ. اسرائیل جو ہے وہ مغربی دنیا کا illegitimate ناجائز اولاد ہے, ہم کسی شکل میں اسے تسلیم نہیں کریں گے. اور پھر جب ہمارے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان گئے تھے امریکہ کی دعوت پر, وہاں بھی یہودیوں کے ایک بہت بڑی دعوت یہودیوں نے دی تھی, ریسپشن دیا تھا خان لیاقت علی خان کو, جیسا کہ اب جا رہے ہیں ہمارے صدر مشرف صاحب, اور ان کو بھی جو ہے امریکن جوئش جو آرگنائزیشن ہے وہ بلا رہی ہے, بہت بڑی دعوت بھی ہوگی اور بڑا ان کو جو ہے استقبالیہ دیا جائے گا, ریسپشن ہوگا. اب وہاں پہ یہ کیا خطاب کرتے ہیں واللہ عالم. لیکن جو فیلرز ہیں اب جو چھوڑ دیے گئے ہیں, ان میں سب سے بڑا فیلر جو ہے وہ رات آ گیا, کل شام کی خبروں میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ قندستنیا میں استنبول میں ہمارے وزیر خارجہ اور اسرائیلی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی, اور بڑے ہی فوٹو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے وزیر خارجہ بھی بہت کھلے ہوئے ہیں, جیسے کہ کوئی بہت بڑا میدان مار لیا ہو, کوئی بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہو, بڑے کھلے ہوئے. اور یہی حال ظاہر بات ہے کہ یہودیوں کا جو وزیر خارجہ ہے شلوم, یہ شلوم کی بدنی آپ کو معلوم ہے یا نہیں, شلوم سلام ہے سلام, یہ چونکہ عبرانی جو ہے اور عربی زبان, یا تو یہ آپس میں بہنے ہیں کسی ایک زبان کے, یہ دونوں بیٹیاں ہیں, اور یا یہ ہے کہ عربی جو ہے وہ عبرانی کی بیٹی ہے, لہذا بہت سے الفاظ مشترک ہیں. شلوم سلام ہم کرتے ہیں, وہ شلوم کہہ دیتے ہیں, بس فرق اتنا ہے. تو شلوم اس کا نام ہے, اور ان کے جو ملاقات ہوئی ہے اور جس طرح سے کہ پھر دونوں نے بہت ہی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے گویا کہ, اور یہاں تک بات سامنے آ گئی ہے کہ یہ پاکستان کی ریکویسٹ پر یہ ملاقات ارینج کی گئی. ساتھ یہ بھی معلوم ہوا ہے صدر مشرف صاحب نے کہا ہے کہ اس میں فلسطینیوں کی جو اتھارٹی ہے اس کی رضا حاصل ہے, اور شاہ عبداللہ کی بھی اس کے اندر رضا مندی ہے. ملاقات ایسے اچانک نہیں ہو گئی ہے, بڑی پری ارینج, ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی اور اسرائیلی کسی وزیر خارجہ کا ایسے ہی ملاقات ہو جائے، یہ ملاقات بڑے سوچ سمجھ کر اور بڑی اس کی ٹائمنگ جو ہے کی گئی ہے کہ اس کے بعد ابھی جانے والے ہیں صدر مشرف صاحب امریکہ اور یہودیوں کے ساتھ، ان کا براہ راست جو ہے کوئی مکالمہ ہونے والا ہے۔ تو یہ اصل میں میرے نزدیک اس صلیبی جنگ کا ایک دوسرا پہلو آئے گا۔ اس صلیبی جنگ کے سلسلے میں جو کہ یہ لاسٹ کروسیڈ وار ہے، ایک بات اور، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اس میں یہودی اور عیسائی ایک ہے۔ قرآن مجید میں یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں دو آیات آتی ہیں، دونوں سورہ مائدہ میں۔ ایک آیت میں فرمایا گیا لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، تم دیکھو گے کہ مسلمانوں سے عداوت میں، دشمنی میں شدید ترین تو یہودی ہیں اور مشرکین ہیں، اور ان میں قریب ترین جو ہے، اقرب مودتا، دلی تعلق کے اعتبار سے قریب ترین جو ہے وہ عیسائی ہیں۔ یہ وہ دور تھا جبکہ عیسائیوں اور یہود کے درمیان دشمنی چل رہی تھی۔ اس وقت کیا تھا کہ عیسائی جو ہے مسلمانوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ حضرت نجاشی ایمان لے آئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہرقل جو ہے، ہریکلیس جو اس وقت رومن امپرر تھا، وہ خود بھی اسلام لانا چاہتا تھا، تاکہ جس طرح 300 برس پہلے یا 250 برس پہلے جو مسلمانوں، جو ان کا رومن کانسٹینٹائن جو امپرر تھا وہ عیسائی ہوا، تو اس کے بعد پوری مملکت عیسائی ہو گئی۔ تو وہ چاہتا تھا کہ میں اسلام لے آؤں، لیکن تیری پوری مملکت بھی اسلام لے آئے، تاکہ یہ ہمارا جو انٹرنل سٹرکچر ہے وہ برقرار رہے، میری بادشاہت قائم رہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اگر ایمان لے آتا ہوں اور میری پوری قوم جو ہے انکار کر دیتی ہے تو میری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ بہرحال ایک آیت تو یہ ہے قرآن مجید میں، یہ تو میرے نزدیک اس وقت کی جو صورت حال ہے اس کو ڈپکٹ کرتی ہے۔ دوسری آیت وہ ہے جو میں نے آج شروع میں پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والوں، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، دلی دوستی نہ ہو۔ بعضہم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے ولی اور ایک دوسرے کے پشت پناہ، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یہ پیشن گوئی تھی آج کے حالات کے بارے میں، ورنہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہودیوں کے اور عیسائیوں کے درمیان بڑی دشمنی تھی۔ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، قرآن مجید میں ہے سورہ بقرہ میں۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے درمیان جنگیں ہوتی تھیں۔ اصحاب الاخدود جو ہیں عیسائی تھے، جنہیں ایک یہودی بادشاہ نے ان کو جلایا ہے، خندقیں کھود کر آگ کی سے بھر کر اور اس میں زندہ جلائے گئے ہیں، تو یہ ان کی دشمنی تھی شدید۔ لیکن اب جو صورتحال ہے، اب ان کی دوستی ہے، شدید دوستی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ہینڈ ان گلو، جیسا کہ ہاتھ کے اوپر دستانہ پہن لے تو پورا ہاتھ جو ہے پورا دستانہ یکجان ہو گئے، اس طرح آج یہودیت اور عیسائیت ایک جان ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر جو اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ عیسائیت یہودیت کا اعلی کار بن چکی ہے، اور وہ اصل میں یہودیوں کے کاز کو پورے پروٹیسٹنٹ عیسائی خاص طور پر سپورٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال اب یہ صورتحال جو ہے، فرمایا گیا کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم۔ دیکھیے سخت ترین الفاظ ہے، جو بھی کوئی تم میں سے ان کا دوست بنے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ وہ ہے مسلمان کہنے کو، لیکن دوستی کا دم بھرے گا یہودی اور عیسائی کی، تو در حقیقت وہ بھی یہودی یا عیسائی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور فرمایا گیا کہ تم دیکھو گے کہ یہ لوگ جو ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے اندر ہی گھسے جا رہے ہیں، دوستی کا ان کی پناہ طلب کر رہے ہیں۔ امریکہ سب سے بڑا ہمارا جو ہے سمجھیے کہ ہمارا سہارا ہے، اور میں اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، تو ہمارے بادشاہ جو ہیں اس وقت عالم اسلام کے اکثر بادشاہ، جیسے ہمارا بادشاہ ہے پرویز مشرف، یہ سب بش پرست ہیں، یہ سب کے سب پرستار ہیں بش کے، اور بش کے سامنے تیسرا سجدہ ہے جو اب کیا ہے آپ کے پرویز مشرف صاحب نے۔ پہلا سجدہ کیا تھا جب یو ٹرن لیا ہے طالبان کے بارے میں، ایک حکومت کو خود سپانسر کیا، سپورٹ کیا، مدد دی، اور ان کا جو ہے وہ سفیر بیٹھا ہوا تھا ابھی اسلام آباد میں ملا ضعیف، لیکن یہ ہے کہ ایسا یو ٹرن لیا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے امریکہ کی پوری مدد کی، اور تحس نحس کرنے میں طالبان کو بھرپور ساتھ دیا امریکہ نے۔ دوسرا سجدہ اس نے اور کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یو ٹرن لے لیا کشمیر پر۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ پہلے مشورہ کشمیر پر بات ہوگی، پھر کوئی اور بات ہوگی، یہ ہمارا مسلسل موقف رہا ہے۔
دو سال پہلے خود صدر مشرف جو ہیں وہ گردن اکڑا کر چلے آئے تھے دلی سے کہ پہلے کشمیر کی بات ہوگی. انڈین یہ کہتے تھے کہ پہلے نارملائز کر لیں، ذرا ملنا جلنا شروع ہو جائے، آمد و رفت شروع ہو جائے، پھر ہم گفتگو کر لیں گے کشمیر کے مسئلے پر. ہمارا وقت نہیں، نتھنگ ڈوئنگ، پہلے کشمیر کا مسئلہ حل کرو اور پھر اس کے بعد کوئی اور بات. اب اس پر بھی سجدہ سہو کر لیا ہم نے کہ نہیں؟ ساری باتیں ہو رہی ہیں، ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نیگوسیشن ہو رہی ہیں، اور ہم لچک پر لچک پر لچک پر لچک جو ہے وہ دکھائے چلے جا رہے ہیں. ان کی طرف سے ایک لچک بھی نہیں آئی. آج بھی بیان آ گیا ہے سرحدوں کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. سرحدیں تو بڑی سیکرڈ ہیں، ہندوستان کی سرحد ہندوستان کی سرحد ہے، اور کشمیر جو ہے ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے، بار بار کہہ رہے ہیں. لیکن ہمارے جو صدر مشرف صاحب ہیں کمانڈو ہیں، اور انہوں نے ایک دفعہ تو یہ ہے کہ بہت بڑی بہادری کا ایک کام کرنے کی کوشش کی تھی، جو انہوں نے حملہ کیا تھا کارگل پر، لیکن یہ کہ وہ تو ناکام ہو گیا، اس کو لینے کے دینے پڑ گئے. بہرحال اب جو ہے تیسرا سجدہ کیا ہے. اسرائیل کے بارے میں ہمارا موقف تھا کہ ہم ہرگز تسلیم نہیں کریں گے، چاہے عرب تسلیم کر لیں، لیکن چونکہ انلیجیٹیمیٹ ہے. اب اگر عرب جو ہے مجبوراً ایک ناجائز جو ہے ملک کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں، تو ضروری تو نہیں کہ ہم بھی مجبوری جو ہے اس کے تحت اسے قبول کریں. لہذا صورتحال اب کیا ہے کہ یہ تیسرا سجدہ جو ہے وہ کیا ہے، اور اب جلد ہی اب جو صورتحال زیادہ دور معلوم نہیں ہو رہی، یہ سجدہ مکمل ہو جائے گا، اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے گا. اس لیے کہ ہمارے اپنے اندر جو اندرونی معاملات ہیں ملک کے اندر، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو چیلنج کر سکے. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی جماعتیں تھیں دو، جے یو آئی اور جے آئی، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام، ان دونوں کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں، ڈیڑھ صوبائی حکومتیں دے کر ان کے اندر مگن کر دیا ہے. اب وہ مشرف کے خلاف کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتے. انہیں خطرہ کیا ہے؟ ہماری حکومتیں ختم کر دیں گے. ہم بڑی بڑی مشکل سے، جماعت اسلامی تو پہلی مرتبہ اس طرح کی حکومت میں آئی ہے، اور البتہ جے یو آئی سے پہلے بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی اس کی حکومت بنی تھی سرحد کے اندر، اور فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب جو ہیں مفتی محمود صاحب، وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے. بہرحال اس وقت صورت حال یہ ہے کہ اب وہ لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، اس کی خلاف ورزی کر کے ہم نے بش کو تیسری مرتبہ سجدہ کر لیا ہے. اب دوستی اور کیسے کھلے ہوئے ہمارے وزیر خارجہ نظر آ رہے ہیں فوٹو کے اندر، جیسے کوئی بڑا میدان مار لیا ہے. حالانکہ دیکھیے، قائد اعظم جو اس ملک کے بانی ہیں موسس ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ان لیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دی ویسٹ، یہ مغربی قوتوں کا ناجائز بچہ جو ہے، اسے ہم تسلیم نہیں کریں گے. اس طرح جب ہمارے پہلے وزیر اعظم گئے تھے، خان لیاقت علی خان کو امریکہ میں دعوت دی گئی، وہاں پہنچے تو وہاں بھی یہودیوں نے اسی طرح کا اجتماع کیا جیسے کہ اب ہونے والا ہے، جس سے صدر پرویز مشرف صاحب جا کر خطاب کریں گے. تو وہاں بھی ایسے بہت بڑا ریسپشن یہودیوں نے دیا اور وہ اس طرح کے لالچ دیے، اگر آپ ہمیں تسلیم کر لیں تو سن 1948 میں اسرائیل قائم ہو چکا تھا، اگر آپ ریکگنائز کر دیں آپ ہمیں، تو ہم آپ کو یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے، جیسے سلطان عبدالحمید کو کہا گیا، اگر آپ ہمیں آباد ہونے کی اجازت دے دیں فلسطین میں تو ہم یہ چیزیں آپ کو دیں گے، آپ کے سارے قرضے معاف کروا دیں گے. اسی طریقے سے اب کچھ لالچ دیا جائے گا پرویز مشرف صاحب کو، لیکن جو لالچ دیے گئے تھے خان لیاقت علی خان کو، ان کے جواب میں خان لیاقت علی خان نے کہا تھا، مرحوم اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے، جینٹل مین اور سولز آر ناٹ فار سیل، حضرات ہماری روحیں جو ہیں وہ بکاؤ مال نہیں ہے، آپ یہ قیمت دے کر لالچ دے کر ہمیں آمادہ نہیں کر سکتے کہ ہم غلط کام کریں، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں. لیکن اب صورتحال جو محسوس ہو رہی ہے، 50 برس سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے، 55 برس ہو چکے ہیں اس واقعات کو، تو اب محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اب یہود کے ساتھ ہمارا معاملہ جو ہے وہ باقاعدہ جیسے کہ ریاستی تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم ہو جائیں گے، باہر ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے جو لاسٹ کروسیڈ ہے وہ اب آگے بڑھے گی، اور اس کے آگے جو ہے تکمیل پانے کے معاملات جو ہے وہ پیش رفت ان کے اندر ہو جائے گی. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.